تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلال. یہ باب ہے دوسروں کو بھلائی کی رہنمائی کرنے کے بیان میں, یعنی اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کسی نیکی کی طرف دعوت دے یا کسی نیک کام کی طرف بلائے, اور دوسری طرف جو شخص کسی برائی کی طرف دعوت دے یا برائی کی طرف بلائے تو اس کے گناہ اور اس کے عذاب کا بیان. بات اس میں تین حدیثیں جنہوں نے چار حدیث روایت کی ہیں. پہلے وہ حدیثیں سن لیجئے ان کا خلاصہ, اس کے بعد اس کی تشریح سے متعلق کچھ باتیں ان شاء اللہ کروں. پہلی حدیث حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو شخص کسی کو کسی بھلائی کی طرف بلائے یا بھلائی کی طرف رہنمائی کرے کہ فلاں کام اچھا ہے وہ کر لو, یا قول سے یا فعل سے جس طرح بھی دوسرے کو رہنمائی کرے کسی برائی کی طرف, تو اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس برائی کے کرنے والے کو ملے گا. یعنی اس کے کہنے سے کسی نے وہ برائی کا کام کر لیا تو جس نے وہ برائی کا کام کیا اس کو جتنا ثواب ملے گا بتلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث اسی مفہوم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم بمثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. کہ جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اس کو اس ہدایت سے پیروی کرنے والے جتنے بھی پیروی کریں گے ان ہدایت کے پیروی کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا سب کو وہ سارا کا سارا اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا. فرض کیجئے کہ کسی شخص نے ایک مجمع کو نصیحت کی اور ایک ایسی بات کی نصیحت کی جس پر وہ پہلے کاربند نہیں تھے, اس کے کہنے کی وجہ سے اس کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے اس بھلائی پر وہ کاربند ہو گئے, تو جتنے لوگوں کو اس کی اصلاح ہوئی اور جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ان کو سب کو جتنا ثواب ملنا ہے وہ سارا کا سارا اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے. اور فرمایا کہ من غیر لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا, کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جن لوگوں کو ثواب ملا تھا کرنے والوں کو ان کے ثواب کا کچھ حصہ کاٹ کر اس کو دے دیا جائے گا؟ ایسا نہیں، ان کو تو اپنے سارے عمل کا ثواب ملنا ہی ہے، وہ تو ملے گا ہی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس کو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا بغیر اس کے تو ان کے اجر میں کوئی کمی ہوگا. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ومن دعا الى ضلالته کان علیکم من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام من تبعه. اس کے برعکس کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو کسی برائی کی طرف دعوت، گمراہی کی طرف دعوت، گمراہی کا کام شروع کر دیا، ہاں دعوت دی سے قول سے کہہ کر کہ آؤ بھائی یہ گمراہی کا کام کرو، یا فیل سے کہ کام شروع کر دیا، کسی کو توجہ نہیں تھی، اس کو دیکھ کر لوگ جو ہے گمراہی میں مبتلا ہوئے. تو جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہوئے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، ان سب کا گناہ اس رہنمائی کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اس سارے گناہوں کا بلندہ اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یہ کسی کو رہنمائی کرنا اچھی بات کی طرف ہو یا بری بات کی طرف، دونوں بڑے عظیم کام ہیں، ایک سے عظیم اجر انسان کو حاصل ہوتا ہے اور ایک سے انتہائی سخت گناہوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پچھلے بات جو آپ نے پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا طریقہ جاری کر دے، بری رسم جاری کر دے، تو جتنے لوگ اس نے بری رسم کے اوپر کاربند ہوں گے ان سب کا گناہ اس نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے. اچھی رسم جاری کر دے، اچھا طریقہ جاری کر دے تو اس کو نامے اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو یہ فضیلت بتائی، اس سے ایک طرف سے یہ بات معلوم ہوئی جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا کہ نیکی کی طرف دعوت دینا یہ بڑی زبردست بڑا زبردست عمل ہے انسان کے لیے، نیک کام کو کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کی دعوت دینا، اس سے بڑے اجر کی امید ہے انشاءاللہ. اس کی تفصیل انشاءاللہ وغیرہ میں بھی آپ کا کام ہوگی. اور دوسری طرف کسی گناہ یا برائی کی طرف دعوت دینا یا اس کی رہنمائی کرنا یہ انتہائی خطرناک کام ہے کہ اپنا تو وبال آدمی سمیٹ ہی رہا ہے، دوسروں کا وبال بھی اس کے ساتھ گردن کرا جاتا. اس لیے جو اہم ترین سبق ملتا ہے اس دوسرے حصے سے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی غلطی میں مبتلا ہے، بند کرو ایک غلطی میں، گناہ میں، کسی میں مبتلا ہے، چھوٹ نہیں رہا، اس سے چھوٹتا نہیں ہے، خود بےچارا کوشش بھی کرتا نہیں چھوٹتا، تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اس پر ندامت ہو دل میں، اور کم از کم دوسروں کو اس گناہ کی دعوت نہ دے، کیونکہ دوسروں کو اس گناہ کی دعوت دے گا، اس کی طرف بلائے گا تو جس کسی شخص کے دماغ میں بات بیٹھ گئی اور وہ برا کام کرنا شروع کر دیا اس نے، اس کا نام اعمال جتنا اس کا کیا ہوگا اس کا بھی کیا سلامت ہے. ایسی بھی مثالیں ہیں دنیا میں کہ ایک شخص تھا وہ کسی گناہ میں مبتلا تھا، اس نے دوسرے کو بھی مبتلا کر دیا کہہ سن کر، بعد میں اس اثر کرنے والے کی تو اصلاح ہو گئی، وہ گناہ چھوڑ دیا، لیکن جس سے کہا تھا کہ تو کر وہ کرتا چلا گیا، وہ توبہ کو اس کو توفیق نہ ہوئی، اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اس کو نہ ہوئی، تو جس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اپنے عمل سے تو کم از کم بچ گیا، لیکن دوسرے جو کرتے جا رہے ہیں ان کا نام اعمال میں اس کے بھی لکھا جائے گا. اسی واسطے کہا گیا ہے کہ توبہ تو سر بسر والعلانیہ سے بالعلانیہ، کہ جو گناہ چھپ کر کیا ہو، پوشیدہ حالت میں کیا ہو، اس کی توبہ تو پوشیدہ حالت میں قبول ہو جاتی ہے. ایک دفعہ تنہائی میں لوگ مجھے چھپ کر ایک گناہ کا ارتکاب کیا، جب کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے توبہ کی تو وہ چھپ کر گوشہ تنہائی میں بھی اگر کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا معاف ہو جائے. لیکن ایک گناہ ہوتا ہے علانیہ، یہ علانیہ کیا، کھلم کھلا ببانگے دہل لوگوں کے سامنے, اس کی توبہ بھی علانیہ ہونی چاہیے. وہ اگر گناہ تو کیا علانیہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے اور توبہ کر لی گوشے میں بیٹھ کر, تو یہ توبہ صحیح توبہ نہیں. علانیہ کی توبہ بھی علانیہ, یعنی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ پہلے اس گمراہی میں مبتلا تھا, اب اس گمراہی سے تائب ہو رہا ہے. اس میں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک شخص نے علانیہ ایک گناہ کا ارتکاب کیا یا کسی کوئی غلط بات کہی مجمع میں کہی, تو اگر چھپکے چھپکے سے توبہ کر لی تو یہ تو خیر اس کا اپنا عمل تو جیسا کہتا ہے ویسا ہو گیا, لیکن جن لوگوں کو اس نے متاثر کیا ہوگا اپنے قول سے یا اپنے فعل سے, تو ان کی گمراہی تو سبب یہ بنا, اس کا گناہ تو ہو. اس واسطے جب تک علانیہ تائب نہ ہو کہ میں پہلے یہ کام کرتا تھا یا فلاں میرا عقیدہ تھا میں اب اس سے توبہ کرتا ہوں, تو اس وقت تک توبہ قبول نہیں. ایک صاحب تھے, انہوں نے کتابیں لکھی, بڑی کتابیں لکھی, معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے, حدیث کے خلاف, احادیث کے خلاف, کہ یہ حدیثیں جو ہے معاذ اللہ یہ سب ایسے ہی ہیں کھڑی ہوئی ہیں اور اس کا دین میں کوئی اعتبار نہیں ہے, مقام نہیں ہے, اس طرح کی کتابیں لکھی. اور ایک دو نہیں مضامین کا سلسلہ لکھا. تو ایک موقع پر ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں کچھ بات ڈالی ہوگی, کسی طرح اللہ نے ہدایت دی, توفیق ہو گئی اس بات کی کہ بعد میں سمجھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے یہ جو کچھ لکھا یہ صحیح نہیں تھا. تو مشہور آدمی تھے, معروف آدمی تھے, بلکہ شاید اب بھی حیات ہے. تو میں نے ایک اخبار میں ان کا ایک رسالے میں ایک مضمون پڑھا جس سے مجھے ترشح ہوا اس بات کا کہ اب یہ اپنے پچھلے عقائد سے تائب ہو گئے ہیں. تو میں نے ان کو خط لکھا, وہ جب میں نے پڑھا تو مجھے خوشی بھی ہوئی, لیکن ساتھ میں گول مول لفظوں میں کچھ بات لکھی ہوئی تھی, بات صاف نہیں تھی. تو میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ کا میں نے مضمون فلاں رسالے کے اندر پڑھا ہے اور اس کے اندر ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ اپنے پچھلے خیالات سے آپ توبہ آپ نے کر لی ہے, اگر ایسا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے, بہت اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے کتابیں اتنی لکھ دی ہیں اور اتنے رسالے لکھ دیے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ کتابیں اور رسالے پڑھے ہوں گے ان کے دلوں میں جو گمراہی پیدا ہوئی ہوگی اس کا سر جواب اس گول مول بات سے ممکن نہیں, جب تک کہ آپ کھلم کھلا جس طرح آپ نے پہلے لکھا تھا حدیث کے خلاف اسی طرح حدیث کی تائید میں جب تک نہ لکھیں اس وقت تک یہ آپ کا یہ توبہ مکمل نہیں ہوگی. اس واسطے اگر یہ واقعہ ہے کہ آپ تائب ہو گئے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ مضامین لکھیں اور کتاب کی شکایت کریں. سر جواب ان کا آیا تو اس میں میں لکھا کہ میں تو اصل میں اس پر مطمئن تھا کہ میں نے توبہ کر لی, تو توبہ کرنے کی سابقہ عقائد سے قائد ہو چکا ہوں, اس بات سے مطمئن تھا, لیکن آپ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ بات معقول ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ کتنی کتابیں میں نے اتنی لکھ چکا ہوں کہ کس کس پر خطے نقص پھیروں, کس کس کی تردید کروں. تو اب کوئی مشورہ دیجیے, جیسے میں نے ان کو لکھا کہ کم از کم آپ ایک مضمون تو ایسا لکھ دیجیے کہ میری ساری کتابیں جو ہے میں ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور اب میں میرا ان خیالات سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. اور پھر جس طرح آپ نے حدیث کے تردید میں انکار میں کتاب لکھی تھی اسی طرح کم از کم ایک کتاب حدیث کی تائید میں بھی لکھ دیجیے, حدیث کی خجیت کے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے سلسلے اس کا کفارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان کو توفیق دی اور ماشاءاللہ انہوں نے وہ اعلان بھی کیا, اعلان کرنے کے بعد ایک پوری کتاب بھی لکھی حدیث کی حجیت میں اور اس کی تاریخ وغیرہ کے, اچھی کتاب لکھی ماشاءاللہ. تو میں یہ کہتا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو گناہ کیا تھا کھلم کھلا علانیہ, تو اگر ہم چپکے سے توبہ کر لیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے, توبہ صرف صرف اور علانیہ کی طرح, جو گناہ پوشیدگی میں کیا چھپ کر کیا اس کی توبہ بھی چھپ کر انشاءاللہ ہو جائے, اور جو علانیہ کیا تو اس کی توبہ بھی علانیہ ہی کرنی ہوگی, اس کے بغیر نہیں. غیبت کے بارے میں, یہ ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کس طرح پھیل گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہر مجلس کوئی مجلس غیبت کا خالی نہیں ہوتی, اس کا بھی قاعدہ یہ ہے کسی کی غیبت کی برا کہا کسی کو, تو اگر غیبت کی ہے اس طرح کہ اس کو پتا نہیں چلا جس کی غیبت کی گئی, اس کو پتا نہیں چلا آپ نے کہیں تنہائی میں کر لی تھی تو اس کو پتا نہیں چلا, تو انشاءاللہ توبہ کر لینے سے معاف ہو جائے, توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جائے. لیکن اگر اس کو پتا لگ گیا کہ میرے فلاں شخص نے غیبت کی تھی تو جب تک اس سے معاف نہ کرائے گا اس وقت تک معاف نہیں, اس سے معاف کرانا ضروری کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی فلاں کسی وقت مجھے معاف کر, اس سے معاف کرانا ضروری, اس واسطے کہ اب وہ توبہ وہ جو گناہ ہے وہ صرف ذاتی نہ رہا دوسرے تک پہنچا, دوسرے تک پہنچنے کی وجہ سے اس کے دل, اس کا دل ٹوٹا, اس کو تکلیف پہنچی, تو حق العبد بن گیا, اب حق اللہ نہ رہا حق العبد بن گیا, تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے گا اس وقت تک معافی نہیں, اس لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ایسا کرتے رہنا چاہیے بھائی کہ جب جو اپنے ملنے جلنے والے ہیں ایک دوسرے سے اپنے حقوق معاف کراتے رہیں, کبھی کبھی تو بھائی کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو بات چیت کے اندر, غیبت ہو گئی ہو, کچھ ایسی بات ہو گئی ہو اس سے تکلیف پہنچی, تو اس کو معاف کر دیں کیونکہ معاف کراتے رہنا چاہیے. اور توبہ کی تکمیل جب کوئی آدمی اس طریق میں قدم رکھتا ہے تصوف سلوک کے راستے پر, تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے توبہ کی تکمیل, آدمی اپنے توبہ کو مکمل کرے. اس توبہ کی تکمیل کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہے کہ غیبتیں کی گئی ہیں لوگوں کی, تو جن لوگوں کی غیبتیں کی گئی ہیں اور ان کو اطلاع ملی ہے تو ان سب سے معافی مانگی, اس کے لیے کمشنر نے خط لکھ اپنے سارے تعلق والوں کے نام کہ بھائی میرے مجھ سے میں احتیاطیاں ہوئی ہوں گی, ہو سکتا ہے کسی وقت حاصل ہو گئی اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کرنا. خیر بات دور نکل گئی, عرض یہ کر رہا تھا کہ بھلائی کی طرف دعوت دینا یہ تو ہے اجر و ثواب کی چیز, برائی کی طرف دعوت دینا یہ بڑی خطرناک ہے, یہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. اس واسطے اگر کوئی شخص کسی گناہ میں غلطی میں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا تو کریں کہ دوسروں کو اس کی طرف دعوت نہ دیں. آج مصیبت یہ آ گئی ہے, آج ہمارے معاشرے کے اندر مصیبت یہ آ گئی ہے کہ چوری بھی ہے سینہ گوری بھی, یعنی گناہ بھی ہے اور اس گناہ کو جائز قرار دینے کے لیے بحث مباحثہ بھی ہے, جن سے کہو بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے, وہ بحث کرنے پر وقت نہیں آ رہا, یعنی نا اس میں کیا ہے یہ تو بالکل صحیح کام اور اس کے اوپر چاہو تو بحث کرا لو گھنٹوں. اب بڑے بھائی اگر تم کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہو تو کم از کم اس کو اپنی حد تک رہنے دو, دوسروں سے بحث کر رہے ہیں اس کے اوپر, دوسروں کو بحث کرنے کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ گناہ نہیں ہے ثواب ہے یہ اچھی چیز ہے. تو اب اگر کسی کو فرض کرو کسی کے دل میں تمہاری بات اتر گئی غلط بات اور وہ اس کو اس کے دل سے اس کی برائی ختم ہو گئی, تو ساری عمر جو وہ گناہ کرتا رہے گا وہ بھی تمہارے نام اعمال نہیں کرے. تو اگر کبھی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کم از کم اپنی ذات تک محدود رکھو, دوسروں سے اس کے اوپر بحث کرنے کی کوشش نہ کرو. اور دوسری بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا, تو وہ پھر بھی امید ہے کہ کسی وقت نادم ہوگا قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنا, لیکن ایک شخص گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں اور اس کے اوپر بحث کرنے کو تیار ہے تو اس کی اصلاح کا تھوڑا کیونکہ بیمار سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ, ندامت ہی پیدا نہیں ہوتی تو اصلاح کیسے ہو. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو گناہ نہ سمجھا جائے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے. ایسے گناہ بھی جو قرآن نے جو صریح لفظوں میں جن کو گناہ کہہ دیا کوئی سچا میں نہیں مانتا یہ گناہ نہیں ہے کافر ہو جائے. کوئی شخص کہے شراب کو کہے کہ شراب حرام نہیں ہے تو اگر یہ کہے شراب حرام نہیں ہے اسلام میں نہیں رہ سکتا ہوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن نے سراہ حرام کہا جو حلال کہہ رہا ہے تو پورا قرآن کا انکار کر رہا ہے, جو قرآن کا انکار اسی طرح کوئی سب کہیں کہ خنزیر حرام نہیں ہے تو اور ہے کہنے والے اللہ بتائے ہے کہ تعمیلیں کرتے کہنے والے ہیں سب کیا خرابی ہے تو کچھ کہہ رہا ہے تو یہ کافر ہو جائے سود کو کوئی سب حلال کہے یہ حلال ہے تو سود کیونکہ قرآن نے صراحتاً حرام کیا ہے اس واسطے اگر کوئی سب کہے کہ سود حلال ہے تو اس کے معنی ہے کہ قرآن کا انکار کرنا ہے سیدھا کفر میں جائے کفر کے کافر میں جائے اللہ بتائے دار اسلام تو گناہ کا گناہ ہونے سے انکار کرنا اس پر بحث کرنا اتنی خطرناک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اور اگر کفر تک نہ پہنچائے فرض کرو تو کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ جو دوسرے آدمی گناہ کریں گے وہ سارے کے سارے اس شخص کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر وبال اور وبال بڑھتا چلا جا رہا ہے وبال کا کمار بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک دوسرا رہتا ہے تو بھائی اس سے بڑی پرہیز کی ضرورت ہے جو بات اصل میں قائم فرمایا وہ ہے وہ تھا حلائی کی طرف دعوت دینا اور اس بات کی ترغیب دی کہ کوئی اگر آدمی تمہاری دعوت کی وجہ سے کسی بھلائی کے کام پر لگ گیا تو اس کے سارے نیکیاں تمہارے نام اعمال میں مسلح لکھی جائیں گی اسی سلسلے کی تیسری حدیث جو نقل کی ہے وہ تو صاحب سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس سے مروی ہے خلاصہ اس کا یہ ہے لمبی حدیث ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو خیبر ایک بستی تھی بستیوں کا مجموعہ تھی بلکہ یہودی وہاں پر آباد تھے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتے رہتے تھے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے جا کر حملہ کیا خیبر کی بستی اور یہ خیبر جو تھا یہ ایسا شہر تھا کہ اس میں کئی قلعے تھے بڑے زبردست مضبوط قلعے سمجھے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک قلعہ جو فیصلہ کن جس پر مارکہ ہوا وہ قلعہ قموس کہلاتا ہے اس قلعے کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہوا تھا صحابہ کرام نے محاصرہ کیا ہوا تھا کئی دن گزر گئے لیکن قلعہ پتہ نہیں ہوا شاید تین دن گزر چکے تھے اور قلعہ پتہ نہیں ہوا یہودیوں نے بڑی زبردست انتظامات کیے ہوئے تھے اس کی گلے کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں جب دو دن یا تین دن گزر گئے تو شام کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عجیب طرح کا اعلان فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے اس کو دوں گا اور اللہ تعالیٰ اس قلعے کو اس کے ہاتھ پر فتح فرمائے یہ کچھ سمجھ کہ کل دوں گا ایسے سر اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت بھی دے دی کہ فتح ہوگا اور یہ بھی کہ جس کو دیا جائے گا جھنڈا وہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہے تو گویا گواہی دے دی آپ نے اس سے محبوب باری ہونے کی اور اپنا محبوب ہونے کی اور اللہ رسول کے ساتھ محبت ہونے کی تو صحابہ کرام نے ساری رات بڑی اشتیاق کی حالت میں گزاری کہ دیکھیں یہ سعادت کس کے مقدر میں آتی ہے بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو اگلے دن صبح ہونے لگی اور صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا تو ہر ایک شخص انتظار میں تھا کہ یہ سعادت کس کو مل رہی ہے جھنڈا کس کو عطا ہوتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام اچک کر ایک دوسرے سے اچک کر دیکھ رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کہ یہ صحابہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائے یہ صحابہ کرام کا جذبہ صداکاری تو اچک کر دیکھ رہے تھے جب سب لوگوں کا انتظار کو پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بولا حضرت علی رضی اللہ تو کسی نے کہا کہ حضرت ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں آنکھیں دکھ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آشوک تھا آنکھوں میں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ان کو لے گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا آنکھیں آ رہی تھی آنکھیں دکھ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور ان کی آنکھوں کو لگایا جو آیت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ نے لعاب مبارک لگایا ٹھیک اسی لمحے وہ آنکھوں کی بیماری فوراً دور ہو اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اچھی کر دی تو جب وہ اچھی ہو گئی دعا بھی فرمائی آپ نے. اب ایسا والے کو افضالی فرماتے ہیں, ایسا والے کو قسم مجھے کہ کبھی اس میں درد ہوا ہی نہیں تھا, کوئی تکلیف ہوئی نہیں. اس کے بعد آپ نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کر, تو جب جھنڈا مل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ اللہ کے نام پر اور جا کر حملہ کرو چلے جاؤ. یہی وہ قصہ ہے جس میں لوگوں نے داستانیں وجود کر رکھی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ لڑتے ہوئے جب پہنچے تو خیبر کے دروازے کے پاس, تو وہاں ان کے ہاتھ میں سے خدا نے کیا ڈھال تھی وہ گر گئی اور کسی یہودی نے ان کے اوپر حملہ کیا, تو ہاتھ میں ڈھال تھی نہیں تو اور کوئی راستہ نظر نہ آیا, تو خیبر کا دروازہ, خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا وہ حضرت علی نے اکھاڑ دیا, ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنا لیا اور ڈھال کے ذریعے اس سے تلوار کا حملہ روکا. یہ سب داستان تو فضول ہے, اس کا کوئی اس کی کوئی مستند حیثیت نہیں, کوئی اصلیت نہیں ہے, روایت تقریباً موضوع ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. لیکن یہ سعادت کیا کم سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا باقاعدہ کہ اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, جس سے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اور ان کو دیا. تو جب دے دیا جھنڈا تو حضرت علی نے پوچھا کہ رسول اللہ تو قاتل ہوں حق کا یقون مسلم, کہ رسول اللہ کیا میں اس وقت تک ان سے لڑتا رہوں جب تک کہ یہ ہم جیسے نہ ہو جائے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ فرمایا ان سن اللہ رسل ذرا ٹھہر کے دھیمے دھیمے کر کے جانا, اور کرنا کہ پہلے ان کو دعوت دو, باوجود کہ یہ لوگ اپنی شرارت حواست میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن حملہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ دعوت ضرور دے دو. دعوت دے دو, کہے کی دعوت اسلام کی دعوت, وہ دعوت دے دو. اور اس کے بعد فرمایا جس کی وجہ سے یہ حدیث اس بات میں لے کر آیا ہے کہ فواللہ لن یهدی اللہ بک رجلا خیر لک من صور النعم, کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت عطا فرما دیں تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ زمانے میں عرب میں, عرب کی سب سے بڑی دولت اونٹ سمجھتے تھے لوگ, اور اونٹوں میں بھی سرخ رنگ کے اونٹ بہت قیمتی اور بہت نعمت سمجھے جاتے تھے. تو فرمایا کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, اس لیے جانے سے پہلے دعوت ضرور دے دیں. تو یہ ہدایت فرمائی. اس حدیث کو یہاں لا کر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ دعوت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے, یہ سوچ کر کہ بھائی فلاں تو ہدایت کی امید ہی نہیں, وہ کیا ہدایت پائے گا, اس کو کیا اس کی کیا اصلاح ہوگی, وہ تو مایوس, اس سے تو مایوس ہی ہے. اس کی وجہ سے آدمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہودی, خیبر کے یہودی, انہوں نے خباثت, نفاق اور شرارت کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی جو کرنے لی, اور بظاہر جبکہ مقابلے پر آئے ہوئے ہیں اور لڑائی ہو رہی ہے اس میدان جنگ میں, کیا توقع ہے کہ وہ حق بات کو مانیں گے, لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ دعوت کرو, اس سے مایوس نہ. اور یہی طرح کی کسر حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا ہے. اب فرعون سے بڑا گمراہ کون ہوگا, فرعون اور نمرود سے بڑا سرکش کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا ہی کہ ان کی ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اسی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, اس کی سریح سے واقف تھے, اس کو جانتے تھے کہ وہ حق بات کو سننے والا نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کر کہ صاحب حق بات تو سنے گا نہیں, دعوت نہیں چھوڑی, پھر بھی گیا, پھر بھی بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام, اور پھر بھی کیونکہ اس سے جو ایک نیکی تمہارے نام اعمال میں کم از کم لکھ دی جائے گی. اور تمہیں کیا پتا کہ کس وقت کون سی بات انسان پر اثر کر, اگر اثر کر گئی, اثر دینے والے تو وہ ہیں, تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں. کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی ذریعہ بنایا ہو اس کو ہدایت دینے کا, اس کی اصلاح کرنے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں انتخاب فرما لیا ہو, تو اگر اس کو ہدایت مل گئی تو ساری زندگی کے نیک اعمال اس کے تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں. اتنی بڑی نعمت ہے, اس لیے غنیمت سمجھو, کسی کو بات کہنے کا موقع مل جائے تو غنیمت سمجھ کر اس کو کہو اللہ. اور یہ ہوتا ہے اصل میں دھن سے اور جان, کہ جب اللہ تعالیٰ دھن عطا فرما دیتے کسی بات کی کہ میں میری طرف سے کوئی سچی بات اچھی بات میرے مخاطب کے ذہن میں پڑ جائے اس کے دل میں اتر جائے. جب یہ دھن پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی کا ہر لمحہ اللہ کے راستے کی دعوت میں کرتا ہے. ہم نے اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بالکل اس دھن کا پیکر کہ جب کوئی شخص پہنچ گیا تو یہ فکر ہے کسی طرح اس کو ایک کلمہ سنا کے اس کے حلق میں بات اتار دوں اور اس کے دل میں ایک بات اتار دوں تاکہ ایک بات کو مطلب لے کے چلا جائے. یہ دھن پیدا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک یہاں تک کہ مطب میں بھی بیٹھے ہیں مریضوں کا علاج کر رہے ہیں تو جو مریض آیا ہے اس کے کان میں بھی ایک بات ڈال دی کہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس راستے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی اصلاح فرما دی اس راستے سے. تو یہ دھن جب پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرما دے تو ہر وقت انسان اس فکر میں رہتا ہے کیسے میں موقع غنیمت جاتا. اللہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نوافی قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میاں تبلیغ اور دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے کہ جس کے دل میں دعوت اور تبلیغ کا جذبہ ایسا پیدا ہو گیا ہو جیسے کہ انسان کو اپنی طبعی حاجتوں کا جذبہ ہو. کہ اگر بھوک لگی ہوئی ہے جب تک کھانا نہیں کھا لے گا چین نہیں آئے گا, پیاس لگی ہوئی ہے جب تک پانی نہیں پیے گا چین نہیں آئے گا. اسی طرح یہ دائرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی اچھی بات دوسرے تک پہنچا دوں تو اس وقت میں اس کی بات میں رہتا کافی زیادہ بڑھا. اور مثال دی کہ ایسے جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا کروا دیا تھا, جہاں بیٹھے جس جگہ بیٹھے وہی ایک ذکر ہے ایک فکر ہے اور جس جگہ موقع مل گیا ایک بات کان میں اتار ڈال دل میں ڈال. تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے مگر ہوتا ہے کیسے, یہ بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا, مشق سے ہوتا ہے, ارادے سے ہوتا ہے, ہمت سے ہوتا ہے. آدمی ایسے مواقع تلاش کرے جہاں دوسرے کو بات کہنے کا کوئی موقع مل رہا ہو. ایک بات اور عرض کر دوں جس میں بڑے دھوکے میں رہتے ہیں ہم لوگ. نازک سی بات ہے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم خود کسی چیز کے اوپر صحیح طریقے سے کاربند نہیں ہیں تو دوسرے کو کیا نصیحت کریں. اگر خود فرض کرو نماز با جماعت کی پابندی مسجد کے اندر جا کر صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی تو اب میں دوسرے کو کیا نصیحت کروں کہ تم نماز با جماعت مسجد میں پڑھا کرو, میں تو خود تو پڑھتا نہیں. تو یہ دھوکہ رہتا ہے دل میں کہ ایسے میں دوسرے کو نصیحت کرنا جو ہے دوسرے کو راستہ بتانا یہ ٹھیک نہیں. اور بعض لوگ آیت بھی پڑھتے ہیں قرآن کریم کی, قرآن شریف میں ہے نا یا یو لدین آمنو لیما تقولو نا مالا تفعلو, تو اس کا مطلب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کام تم خود کرتے نہیں ہو تو دوسرے کو کیوں کہتے ہو کرنے کو. حالانکہ خوب سمجھ لیجیے کہ یہ بالکل دھوکہ ہے شیطان اور آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. لیما تقولو نا مالا تفعلو یہ معنی نہیں ہے کہ جس چیز کے اوپر تم عمل نہیں کرتے دوسروں کو اس کی دعوت بھی نہ دو, دوسروں کو اس کا راستہ بھی نہ بتاؤ. یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آدمی سوچے بھائی میں تو عمل کرتا نہیں لہذا دوسرے کو کیا کہوں, بلکہ ہونا یوں چاہیے کہ جب میں دوسرے کو کہتا ہوں تو کیوں نہ خود بھی عمل کروں. بات یوں ہونی چاہیے کہ اگر دوسرے کو کہہ رہا ہے تو اس کے بعد شرمائے کہ میں نے دوسرے کو کہا تھا تو خود بھی عمل کرنا چاہیے, لیکن خود عمل نہیں کرتا تو دوسرے کو کہنے سے رکنا اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کہنے کی برکت سے اصلاح ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آدمی کہے گا تو آخر دل بھی شرمائے گا کبھی نہ کبھی کہ میں دوسرے کو کہہ کے آیا ہوں یہ بات, تو جب کہہ کے آیا ہوں تو خود بھی مجھے عمل کرنا چاہیے, دل شرمائے گا. اور بعض اوقات جس شخص سے کہا اس شخص کو کرنے کی ہو گئی توفیق تو اس توفیق کا ثواب تمہیں مل گیا پھر بھی باوجود کہ خود عمل نہیں کیا اپنے عمل کا نہیں ملا لیکن دوسرے کو جو نصیحت کی تھی اس کا ثواب پھر بھی مل گیا اور اس ثواب کی برکت سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود اپنی بھی اصلاح کر. کیا اچھی بات یاد آئی حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم, حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم ہمارے سید الطائفہ قطب الاقطاب رحمہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مقام بخشا تھا. اللہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے, اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے, کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جب بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اس مقام کے بزرگ ہیں, کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شیخ ہوتے میں مرید ہوتا. ایسے ایسے شیخ کہہ رہا ہے اپنے مرید کے بارے میں, یہ شیخ ہوتے میں مرید ہوتا اس مقام کے بزرگ. اللہ اور سوائے سنت کا مثالیں قائم فرمائی. یعنی اس مقام کے بعد اور یاد آ گئی حضرت کی, کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ ہو رہا جس کا دستار بندی وغیرہ کا, اللہ سارے حضرات علماء کرام جمع ہوا کرتے تھے. تو کسی نے دیکھا کہ جماعت ہوئی, زور کی جماعت کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے تھے گنگوئی کر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے پر کچھ غم کے صدمے کے تشویش کیا تھا. تو کسی نے سمجھا کہ شاید کچھ طبیعت خراب ہے, تو جا کر پوچھا کہ حضرت تیرے پر کچھ تشویش کیا تھا نظر آتے ہیں, کیا بات ہے, طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں, کوئی بات. وہ آدمی کچھ لیچڑ قسم کا تھا, اس نے بار بار پوچھنے کہ حضرت کچھ بتائیے چہرے پر کچھ تشویش کے آثار ہے, کچھ رات کے آثار والے ہوتے ہیں صدمے. کہا کہ بھائی ہاں کوئی ایسی صدمے کی بات ہو گئی, حضرت بتائیے کیا بات ہو گئی. تو اس پر فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہو گئی تھی کہ آج میں جب جماعت کھڑی ہوئی مسجد میں, تو میں پہنچا تو ایسے وقت پہنچا کہ امام سورہ فاتحہ پوری کر چکا تھا اور دوسری تلاوت شروع کر دی تھی, تو میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں سن سکا. اور یہ غالباً یہ فرمایا کہ یہ 35 سال کے بعد پہلے دن ایسا ہوا ہے, 35 سال کے بعد پہلے دن یہ حادثہ پیش آیا ہے کہ سورہ بقرہ میں امام کے پیچھے نہیں سن سکا, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں سن سکا. اب آپ اندازہ لگائیے, نماز قضا نہیں ہوئی, جماعت قضا نہیں ہوئی, مسجد کی جماعت قضا نہیں ہوئی, رکعت نہیں چھوٹی, صرف یہ ہوا کہ امام کے ساتھ تکبیرہ سورہ فاتحہ نہیں سن سکے. وہ 35 سال میں واقعہ پیش آیا اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے صدمہ کر رہے ہیں. اس مقام کو اب سنیے ان کا قصہ. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں, تو مریدین اور جو حضرت سے تعلق رکھنے والے تھے وہ ان کا مجمع تھا, تو فرمانے لگے کہ میاں پتا نہیں کیا ایک عجیب حال طاری ہوا, فرمانے لگے کہ میاں یہ تم کہاں آ بیٹھے میرے پاس, میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ مجھ سے تم لوگ کوئی رابطہ قائم کرو, مجھ سے کوئی اسلائی تعلق قائم کرو, اور جاؤ کوئی اور جاؤ کوئی اللہ کا بندہ نیک بندہ تلاش کرو, مجھ سے میں اس قابل نہیں. پھر فرمانے لگے کہ بھائی رو کے فرمانے لگے کہ میاں میری مثال تو ایک ڈاکو کی تھی ہے. پھر ایک قصہ سنایا ڈاکو, قصہ یہ سنایا کہ ایک شخص تھا ڈاکو, ڈاکے ڈالا کرتا تھا, سارا پیشہ یہ تھا, ڈاکے ڈال کر اور لوگوں کے مال چھین کر اس کے ذریعے اپنا گزارا کرتا تھا. تو ایک دن اس نے دیکھا کہیں سے گزر رہا تھا, دیکھا تو ایک پیر صاحب ہے اور وہ بیٹھے ہیں اور جناب آس پاس ان کے مریدوں کا ایک حلقہ ہے, اور وہ بڑے مرید جو ہیں بڑے ادب کے ساتھ بڑے تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, کوئی ہدیہ لا رہا ہے, کوئی تحفے لا رہا ہے, کوئی پھل لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, بڑے نذرانے چڑھا رہے. تو ڈاکو نے دیکھا کہ یہ میں خامخواہ مصیبت برداشت کر رہا ہوں, یہ راتوں کو جاگتا ہوں, جا کے لوگوں میں ڈاکے ڈالتا ہوں, بدنامی الگ مول لیتا ہوں, سزا کا خطرہ الگ رہتا ہے, تو اور بڑی مشکل سے یہ سب روزی ملتی ہے, یہ تو بڑا اچھا دھندا ہے کہ آدمی بیٹھ جائے مسلے پہ, تصویر بھی پڑا کرے اور لوگ جمع ہو جائیں, پھر ہدیے تحفے آیا کریں گے, تو یہ ذرا اچھا راستہ ہے. تو اس نے اپنا سب ڈاکا واقعہ چھوڑ چھاڑ کے اور اس نے کہیں جا بیٹھا کسی جنگل ونگل میں کہیں, اور مسلح بچھا کے تصویر ہاتھ میں لے لی اور بیٹھ گیا. اب جب کوئی آیا, لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کی طرف بڑی نگاہیں جاتی ہیں جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے, درخت کے نیچے بیٹھا ہے, تصویر ہاتھ میں ہے اور دنیا سے کنارہ کش ہے, لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے حضرت کیا حال ہے, تو ہر ایک کو نہ بھائی جاؤ, مجھے پریشان نہ کرو, جاؤ بھگاتا ہے. پھر اب جتنا بھگاتے ہیں اتنے ہی لوگ اور آتے ہیں, یہاں تک کہ جناب ہجوم رہنے لگا, اب یہ کسی کو مار دیا, کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو پٹکار دیا, کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیا, کسی کو تصویر بتا دی. یہ کرتے کرتے وہ اچھا خاصا خانقاہ بن گئے اور مریدین کا حلقہ جمع ہونے لگا, اور مریدی کا جو لازمی حصہ ہے نذرانے چڑھاوے وہ بھی شروع ہو گئے. کہیں سے کھانا آ رہا ہے, کہیں سے پیسے آ رہے ہیں, کہیں سے تحفے آ رہے ہیں, کہیں سے پھل آ رہے ہیں, سارا کچھ شروع ہو گیا گندا. اب ہوتے ہوتے اچھے خاصے لوگ آ کے باقاعدہ بیعت کرنے لگے. جب بیعت کرنے لگے تو جنہوں نے کچھ بہرحال بیٹھے تھے روپ بنا کر تو کچھ تھوڑے بہت وظیفے بھی سیکھ لیے تھے, بھائی کیا وظیفے بتائے جاتے ہیں, کسی کو کوئی تصویر بتا دی, کسی کو کوئی تصویر بتا دی, کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیا, یہ کرتے کرتے اور خانقاہ بن گئے. اب جو لوگ آئے تھے مریدین, انہوں نے وہ جو وظیفے بتائے تھے وظیفے برحق تھے, ذکر تھا, اللہ تعالیٰ کا نام تھا. وہ بیٹھ کر انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا, تسبیحات کرنی شروع کی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا, تو وہ ذکر کے جو برکات ہیں وہ تو حاصل ہوئے ان کو, اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, کہیں سے کہیں پہنچ گئے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلی درجات عطا فرمائے, انوار برکات اور جو اس کے خواص ہوا کرتے ہیں وہ ان کو حاصل ہوئے. تو ایک دن سارے مریدین نے بیٹھ کے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ذرا سب معلوم کرو کہ ہمارے شیخ کا مقام کہاں ہے, جس اونچے مقام پر ہمارا شیخ فائز ہے اس کا کچھ پتہ لگانا چاہیے. تو اب جو سب مراقب ہو کر بیٹھے مراقبہ کر کے اور کچھ مقام معلوم کرنا چاہا تو وہاں شیخ کا مقام ہی نہیں ملتا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے شیخ تو کسی ایسے اعلیٰ مقام پر ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کا ادراک بھی نہیں کر پاتے. تو بہت کوشش کی, مراقبہ کیے, یہ چیز کیا, وہ کہ لیکن وہ ملتا ہی نہیں کہیں مقام, وہ اتنے اونچے مقام پہ پہنچ گئے. تو آخر کو پہنچے شیخ کے پاس ہی پہنچے, بھائی انہیں سے جا کے پوچھو. شیخ کے پاس پہنچے کہ حضرت آپ پتہ نہیں کس مقام پر پائے گئے, ہم نے تو بہت کوشش کی, مراقبے کیے, چلے کیے, اور اس کے بعد معلوم کرنا چاہا کہ آپ کا مقام کہاں ہے, تو ہمیں تو کہیں دریافت ہو نہیں رہا, آپ ہی کچھ بتائیے. جب یہ آئے طالب صادق تھے اور آئے یہ کہنے کے لیے, تو اس وقت اس شخص کے دل پہ اثر ہوا کہ تو نے کیسے لوگوں کو دھوکے میں پھانسا ہوا ہے, جو اللہ کے طلب کے لیے نکلے ہیں تو نے دھوکہ دے رکھا ہے. تو اس وقت اس نے رو کر کہا کہ میاں میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا مقام کیا ہے, میرا مقام تو تم کہاں تلاش کر رہے ہو, اوپر کہیں تلاش کر رہے ہو گے, میرا مقام تو کہیں فل سافلنگ میں ملے گا. اس واسطے کہ میں اب تمہیں آج سچی بات بتاتا ہوں کہ میں نہ کوئی پیر ہوں, نہ شیخ ہوں, نہ کچھ ہوں, نہ میرے پاس کچھ ہے, میں تو ڈاکو تھا, ڈاکے ڈالا کرتا تھا. اس طرح دیکھ کر لوگوں کو دیکھا کہ اس طرح لوگوں کے پاس پیسے بہت آتے ہیں, اس غرض سے یہاں پر بیٹھا پہنچا دیا. میں ابھی تک اسی گمراہی کے اندر مبتلا ہوں, تو اس واسطے میں کیا تمہیں اپنا مقام بتاؤں, میرا مقام تو یہ روز. اب جو مریدین تھے انہوں نے دیکھا کہ شیخ کا تو یہ معاملہ نکلا, تو شروع میں پریشان ہوئے, لیکن پھر بعد میں سب نے کہا کہ بھائی ہمارا شیخ چاہے ڈاکو ہو, چاہے چور ہو, چاہے کچھ ہو, لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں تو اسی راستے سے دیا, اللہ تعالیٰ نے اسی کو واسطہ وسیلہ بنایا. تو بھائی مل کے سب دعا کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس کے راستے سے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی, تو اے اللہ اپنی رحمت سے اس کی اصلاح بھی فرما دیجئے اور اس کو مقام عطا فرما دیجئے. تو سب نے مل کر دعائیں کی کہ یا اللہ یہ شیخ ہم نے اس کو شیخ بنایا تھا, آپ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بنایا تھا, سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے اس کو بھی راستہ عطا فرما دیجئے. سب نے دعا کی, اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈاکو کو بھی حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی. تو حضرت گنگوہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں میری مثال تو اس ڈاکو کی سی ہے کہ جو یہ پیر مریدی کرنے بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد اس کے مریدوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقام تک پہنچا دیا. تو حضرت نے تو یہ بات پتہ نہیں کس عالم میں, توازوں کے عالم میں فرمائی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس مقام کو, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, پہنچ بھی نہیں سکتے. لیکن جو بات اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دلالت علی الخیر, راستہ بتانا, کسی اچھی اچھائی کی طرف کسی کی رہنمائی کر دینا, چاہے آدمی خود بے عمل ہو لیکن وہ فائدے سے خالی نہیں. جس شخص کی ہدایت کی ہے, جس شخص کو راستہ بتایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو توفیق دے دی عمل کرنے کی, اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے, اور اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خود رہنمائی کرنے والے کو عطا فرما دے. یاد رکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جس یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ اور استاد اس کا فیض پہنچتا ہے تلمیذ کو شاگرد کو, اور صحیح بھی ہے تلمیذ شاگرد کو یہی سمجھنا چاہیے کہ میرا فیض مجھے پہنچ رہا ہے اس سے استاد اس سے شیخ سے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنا فیض تلمیذ کو یا شاگرد کو یا مرید کو شیخ سے پہنچتا ہے شاید اس سے زیادہ ہی پہنچتا ہو مرید اور شاگرد سے شیخ کو, اس سے زیادہ پہنچ جاتا ہے. اس واسطے کہ جب ایک اللہ کا بندہ طلب لے کر آتا ہے کسی کے پاس, چاہے شاگرد بن کر آئے چاہے مرید بن کر آئے, جب طلب شاگرد لے کر آیا تو شیخ کیا چیز ہے, دینے والے تو وہ ہیں. شیخ کے اندر کیا مجال ہے کیا چیز جو دے دے, وہ چیز موتی حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دینے والے, وہ واسطہ جس کو چاہے بنا دے, جس کو چاہے واسطہ بنا دے. ان کی سنت یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں کسی واسطے سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عطا فرماتے ہیں واسطے سے, چاہے وہ واسطہ چلے رہے دور ہی کیوں نہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو دور کے شجرہ دور کے واسطے سے, تو واسطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, یہ سنت ہے ان کی. اب وہ واسطہ جس کو چاہے بنا دے, اگر طلب صادق ہے سچی طلب لے کر آیا ہے طالب, تو اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں وہ بات ڈالتے ہیں, اس کی زبان پر وہ بات جاری فرماتے ہیں جو اس کے حق میں پیدا ہے. تو اس واسطے یہ جو ہے نا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ کو کیا بنا لیا, معبود بنا لیا, شیخ کو شیخ پرستی شخصیت پرستی شروع کر دی. ارے جو حقیقت ہے وہ تو یہ ہے کہ دینے والے تو وہ ہیں, وہ اس کے ان کے مشیت کے بغیر ایک ذرہ نہیں ہل سکتا, کسی کو کچھ نہیں ہل سکتا. شیخ کو واسطہ بنا دیتے, تو واسطہ جب بناتے ہیں وہ بناتے ہیں طالب کی طلب کی برکت. اگر طالب طلب لے کر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان پر وہ بات جاری فرما دیں گے جو اس کے حق میں فائدہ مند. یہ ہے نقطہ عجیب بات ہے, اور اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پڑھاتے ہیں. یہ میں تو آج تقریباً 35-40 سال ہونے کو آئے پڑھاتے ہوئے, یہ تجربہ دن رات ہوتا ہے کہ رات کو مطالعہ کیا کتاب کا کہ صبح کو سبق پڑھائیں گے. اب جب پڑھانے کے لیے پہنچے معلوم تو جو رات کو مطالعہ کیا ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو غلط تھا. وہاں عین درس میں پہنچنے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ اوہو بات غلط ہوئی, بات صحیح ہوں. اس وقت ذہن میں وہ کیوں آتی ہے, وہ آتی ہے طالب علم کی برکت. طالب علم کا فیض پہنچتا ہے اس کا, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوال ایسا سوال کر لیا طالب علم نے جو کبھی ہاتھی خیالی میں نہیں آیا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا ایسا سوال کر دیا. اب جناب نہ پہلے سوچا نہ کبھی دیکھا نہ مطالعہ کیا نہ کچھ, سوال کر لیا. این اس کے سوال کرتے ہی قلب پر وارد ہوتا ہے جواب, ایسا جواب وارد ہوتا ہے کہ جو کبھی حاشیہ خیال میں نہیں آیا تھا. تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں مدرسین بھی باز بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا آپ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو طالب آیا ہے اس طالب کو دینے والا استاد کی کیا حقیقت ہے, کیا دے گا, دینے والا تو وہ ہے, تو وہ اس استاد کے قلب پر وارد کر دیتا ہے وہ حقیقت. اس طرح استاد کو فائدہ پہنچتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد, بخاری شریف ہے نا مشہور, اس ایک ترمذی شریف ہے وہ بھی سیاہ ستہ میں داخل ہے. امام ترمذی ان کے شاگرد امام بخاری, تو انہوں نے ایک مرتبہ امام بخاری نے امام ترمذی سے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ من تفعت به منک اکثر ممن تفعت به منی, یعنی جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تم سے اٹھایا. یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں, امام ترمذی استاد کہہ رہا ہے شاگرد کہ جتنا فائدہ تم نے اٹھایا اس سے زیادہ میں نے تم سے اٹھایا. تو یہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیسے فائدہ اٹھا لیا شاگرد سے. لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اس طالب علم سچا ہوتا ہے تو استاد کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی علوم وارد فرمائے اس کی برکت. تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ ہم چونکہ عمل نہیں کرتے کسی بات میں, لہٰذا دوسروں کو کیسے کہیں, کہو. اور کہنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خود شرم آ جائے گی کبھی کہ میں یہ کہتا ہوں تو کیوں نہ عمل کروں, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نے اگر عمل کر لیا تو تمہارے نام عمل میں لکھا جائے گا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کی بھی اصلاح. تو حضرت حکیم الامت مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی اپنے اندر کوئی عیب محسوس ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر فلاں خامی ہے میرے عمل میں, تو اس عیب کے اوپر باز کیا دیتا ہوں, اس عیب پر باز کیا دیتا ہوں لوگوں کے سامنے. تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اس کی برکت سے وہ عیب اس عیب کی اصلاح ہو جائے. اب کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ صاحب میرے اندر تو خدا ہے میں کیا کہوں دوسرا, لیکن وہ کیونکہ حقیقت کو جانتے تھے اس لیے فرمایا کہ میں اس پر باز کیا دیتا ہوں. تو باز کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ برکت اس کی برکت سے مجھے وہ دور فرما دیتا ہوں. تو اس سے کبھی نہ گھبراؤ کہ بھائی ہم نہیں کہتے اگر خود نہیں کہتے دوسروں کو کیسے کہ. ہاں کہنے کا کچھ آداب, اس کے کچھ طریقے. بعض مرتبہ کہنا فرض ہوتا ہے, فرض عین ہوتا ہے, بعض اوقات فرض کفایا ہوتا ہے, بعض اوقات مستحب ہوتا ہے, بعض اوقات مباح ہوتا ہے, بعض اوقات ناجائز ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے کہنا. یہ بھی علم چاہتا ہے کہ کس موقع پر کس طرح بات کہی جائے. تفصیل انشاءاللہ اس کی وقت ختم ہو گیا ہے اگلے جمعہ میں عرض کروں گا, لیکن یہ وہی بات ہے جو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ بات کہ کس موقع پر بات کہی جائے, کس طرح کہی جائے اور کس انداز سے کہی جائے, یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کو دو چار کر کے سمجھانا مشکل ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے, اسی سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت, اور صحبت کے بغیر یہ بات دل میں صحیح طریقے سے اترتی نہیں, آدمی افراد اور تفریح کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس بات سے ضرورت ہوتی ہے کسی شیخ کی, کسی رہنما کی, جس سے آدمی اس موقع کے اوپر پوچھ لیا کرے کہ یہ بات کہنے کا کیا طریقہ ہے. آخر میں حضرت علامہ اشرف بیرہ صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہہ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بقیہ اس کا اگلے بیانات میں عرض کروں گا. حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, آپ حضرات سب جانتے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعلی مقام کا علم عطا فرمایا. ان کا ایک ارشاد ہے یاد رکھنے کا اور لوح دل پر نقش کر. فرمایا کہ حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی. حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں. فرمایا اگر کہیں دیکھو کہ بے اثر ہوئی یا بے فائدہ ہوئی یا اس سے فتنہ پیدا ہوا تو ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مقصود ہوگی ضرور, یا تو بات حق نہ ہوگی یا بات حق ہوگی لیکن کہنے والے کی نیت صحیح نہیں, نیت اخلاص کے ساتھ خیرخائی کے ساتھ نہیں کہہ رہا, اپنی بڑائی جتانے کو کہہ رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو بات اگر چاہتا ہے لیکن بے فائدہ چلی گئی کیونکہ نیت حق ہے. اور بعض اوقات بات بھی حق نیت بھی حق, خیرخائی سے کہہ رہا ہے اخلاص سے کہہ رہا ہے مگر طریقہ حق نہیں, طریقہ ایسا اختیار کیا جسے لٹ مار دیا. تو تبلیغ اور دعوت یہ پتھر مارنے کا نام نہیں, ایسے کہہ دیا کہ اس کو جا کے پتھر کی طرح لگ گیا, دل ٹوٹ گیا. تو ایسے طریقے سے اگر کہا طریقہ حق نہ رہا اس لیے بے اثر ہوگی, لیکن جب بات بھی حق نیت بھی حق طریقہ بھی حق تو اس کے وہ کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی, کم از کم فتنہ پیدا نہیں ہوتا. یہ بات اگر دل میں رہے پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بات کے اندر تاثیر پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله اللهم صل على وعلى آله كما صليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی فہم عطا فرما، یا اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہم کو، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو ہر طرح کی معصیتوں اور گناہوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے معصیتوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے حسنات کی رغبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام سے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6376081300